ایک آیت کا مفہوم۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خوف قتل کے باوجود احتساب مستحب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 195، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم سائل سے پوچھنا چاہیں گے کہ کفار کے ہجوم پر تنہا ایک مسلمان کا حملہ آور ہونا کیسا ہے، جبکہ اسے یہ یقین بھی ہو کہ میں دشمنوں کے نرغے سے زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا یہ آیت کے منشا کی مخالفت نہیں ہے؟ اگر تہلکا کا مفہوم وہی ہے جو سائل نے سمجھا ہے، تو یقیناً یہ آیت اس شخص کے لیے بھی مانع ہوگی جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ لے کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کرے اور موت کے یقین کے باوجود ان سے دست و گریباں ہو۔ لیکن ہم سائل سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ تہلکا سے مراد صفِ اعداء پر تنہا حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ باری تعالی کی اطاعت میں کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے میں توبہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، یہاں تک کہ موت آ جائے، جب موت کے یقین کے باوجود دشمنوں پر حملہ کرنا اور ان کی صفوں میں گھس کر داد شجاعت دینا جائز ہے، تو احتساب بھی جائز ہونا چاہیے، اگرچہ قتل ہو جانے کا خوف ہو۔ البتہ اس صورت میں کفار پر حملہ کرنا درست نہیں ہے کہ یہ یقین ہو کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ مثلا نابینا یا معذور و اپاہج آدمی تنہا دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے، ظاہر ہے کہ آنکھوں سے محروم اور جسم سے معذور شخص میدان جنگ میں نقصان کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی اقدام کیا تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہوگا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی تنہا صفے اعداء پر حملہ کرنا اس وقت درست ہے جبکہ یہ یقین ہو کہ میں بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا کر قتل ہو جاؤں گا ہوں گا، یا یہ جانتا ہو کہ اگرچہ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا لیکن میدان جنگ میں اس طرح کود پڑنے سے دشمن خوفزدہ ہو جائیں گے، میری بہادری اور بے جگری انہیں مرعوب کر دے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان میں بھی شوق جہاد کا جذبہ اسی طرح جوان ہوگا جس طرح اس شخص میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کی خاطر کسی طاقت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر احتساب سے بھی اسی طرح کے فوائد متوقع اور مقصود ہوں تو یہ بھی جہاد کی طرح ہے۔ جس طرح قتل کے یقین کے باوجود جہاد جائز ہے، اسی طرح احتساب بھی جائز ہے، بلکہ اگر محتسب یہ محسوس کرے کہ اس کا احتساب فاسق کو منکر سے باز رکھنے میں یا اس کی جاہ و حشمت زائل کرنے میں یا دیندار مسلمانوں کے دلوں میں تقویت پیدا کرنے میں مفید ثابت ہوگا، تو اس کے لیے مار پیٹ یا قتل کی پرواہ کیے بغیر احتساب کرنا مستحب ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور شرط بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ یہ کہ متوقع ایزا کا تعلق صرف محتسب کی ذات سے ہو، دوسروں تک محتسب علیہ کی ایزا نہ پہنچے۔ اگر یہ خیال ہو کہ احتساب سے نہ صرف مجھے ضرر ہوگا بلکہ میرے ساتھ میرے دوست احباب اور عزیز رشتہ دار بھی نقصان اٹھائیں گے، اس صورت میں احتساب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک منکر کا ازالہ دوسرے منکر سے ہو رہا ہے اور یہ قاعدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ یقین ہو کہ میرے احتساب سے وہ منکر تو زائل ہو جائے گا جس کا ازالہ میرا مقصود ہے، مگر نتیجے میں دوسرا منکر پیدا ہوگا اور محتسب علیہ کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اس صورت میں بھی ظاہر تر مذہب کی روح سے احتساب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ منکرات مطلقاً زائل ہو جائیں، نہ زید سے ان کا صدور ہو اور نہ عمر و بکر ان کا ارتکاب کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے پاس حلال شربت تھا، اتفاقاً نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو گیا۔ محتسب جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ شربت گرا دیا تو محتسب علیہ یا ان کے متعلقین شراب پینے لگیں گے، گویا ایک منکر ختم ہوگا اور دوسرا منکر پیدا ہو جائے گا۔ اس صورت میں نجس شربت گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکر زائل کر دینا ہی بہتر ہے، اگر محتسب علیہ یا اس کے متعلقین نے شراب کا سہارا لیا تو اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی، محتسب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ بھی ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے جن میں گمان غالب کا اعتبار ہوتا ہے اور مبتلا بہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی دوسرے کی بکری اپنے کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، محتسب جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بکری کے بجائے کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گا، اس صورت میں منع نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک انسان کسی انسان کو قتل کر رہا ہے اور محتسب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو منع کیا تو وہ قتل کے ارادے سے باز آ جائے گا لیکن اس کا مال ضرور چھین لے گا، اس صورت میں منع کرنا بہتر ہے۔ یہ دقائق محل اجتہاد ہیں، محتسب کو چاہیے کہ وہ اپنے اجتہاد کی اتباع کرے۔ مسائل کی انہی باریکیوں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو صرف ان امور میں احتساب کرنا چاہیے جو واضح اور معلوم ہوں، مثلا شراب پینے اور زنا کرنے پر یا نماز ترک کرنے پر، بعض افعال جو کسی ظاہر قرینے کی بنا پر معصیت نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں معصیت نہیں ہوتے، یا ان کی معصیت کا فیصلہ مجتہد کی رائے اور اجتہاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس طرح کے امور میں کسی عام آدمی کا احتساب درستی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتساب کے لیے حاکم کی اجازت کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اگر حاکم کی اجازت کی قید نہ رہے تو یہ ممکن ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی احتساب کرنے لگیں گے جو اپنے علم میں نقصان یا دیانت میں قصور کی بنا پر اس منصب کے اہل نہ ہوں۔ اس نقطے کی وضاحت آنے والے صفحات میں کی جائے گی انشاءاللہ۔ علم مراد ہے یا ظن؟ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے مطلق علم کی قید لگائی ہے کہ اگر احتساب کے غیر مفید ہونے اور محتسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچنے کا علم ہو تو احتساب نہ کیا جائے، لیکن اگر محتسب کو علم کے بجائے ظن ہو، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب علم کے معنی میں ہے، فرق صرف اس جگہ ہے جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں، وہاں علم یقینی کو ظن پر ترجیح دی جائے گی۔ دوسری جگہوں میں علم اور ظن دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی محتسب قطعیت کے ساتھ یہ بات جانتا ہے کہ احتساب مفید نہ ہوگا تو اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، اور اگر ظن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر افادیت کا احتمال بھی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ محتسب علیہ ایذا نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں اختلاف ہے، لیکن ظاہر تر یہ ہی ہے کہ صورت میں احتساب واجب ہونا چاہیے، کیونکہ ضرر کا کوئی اندیشہ نہیں اور فائدے کی توقع ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سلسلے میں وارد نصوص عموماً وجوب پر دلالت کرتی ہیں. اس عموم میں تخصیص اجماع اور قیاس سے کی گئی ہے. قیاس یہ ہے کہ امر یا نہیں بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ مامور مقصود ہے. اگر مامور کی جانب سے قبولیت کی قطن کوئی امید نہیں تو وجوب سے کیا حاصل؟ ہاں اگر ادنا درجے کی بھی توقع ہے تو وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے. اسی نوعیت کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایزا کا پہنچنا یقینی نہ ہو اور نہ غلبہ زن سے معلوم ہو بلکہ مشکوک ہو یا نہ پہنچنے کے متعلق غلبہ زن ہو اور پہنچنے کا احتمال ہو، کیا اس احتمال سے وجوب ساقط ہو جائے گا؟ یا وجوب صرف اس صورت میں ساقط ہوگا جبکہ ایزا پہنچنے کا غالب گمان ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایزا پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب نہیں ہے، اور اگر ایزا نہ پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب ہے. ایزا کے ضعیف احتمال سے وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس طرح کے احتمالات تو ہر احتساب میں ہو سکتے ہیں، البتہ وہ صورت محل نظر ہے جس میں شک ہو اور کسی بھی طرف غلبہ ظن نہ ہو. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نصوص کی عمومیت کا مقتضی وجوب ہے، اور یہ وجوب ایزا پہنچنے سے ساقط ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایزا پہنچنے لگے اس وقت وجوب ساقط ہوگا، بلکہ ایزا پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ اس صورت میں نہ ایزا کا علم ہے اور نہ غلبہ ظن ہے، اس لیے وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے. نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ احتساب اسی صورت میں واجب ہے جبکہ محتسب کو ضرر نہ پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ یہاں نہ یقینی علم ہے اور نہ غلبہ ظن ہے، اس لیے وجوب ساقط ہونا چاہیے. ہماری رائے میں پہلا احتمال ظاہر تر اور نصوص کی عمومیت کے مطابق ہے. بزدلی اور جرت کا معیار، یہ صحیح ہے کہ ضرر کی توقع جرت سے اور بزدلی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. بزدل اور ضعیف القلب انسان تو دور کے ضرر کو بھی قریب تصور کرتا ہے اور ڈرا سہما رہتا ہے، جبکہ بہادر اور جوان مرد کسی بھی ضرر کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتا جب تک وہ واقع نہ ہو جائے، بسا اوقات واقع ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتا. یہاں اس مسئلے میں کس شخص کا اعتبار کیا جائے؟ آیا اس بزدل نامرد کا جو احتمالات سے خوفزدہ ہے، یا اس جوان مرد و بہادر کا جو واقعات سے بھی ہمت نہیں ہارا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طبیعت کا اعتدال اور مزاج و عقل کی سلامتی معیار ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے. نامردی یعنی قلب کا ضعف ایک مرض ہے جو قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے. تہور یعنی احمقانہ بہادری بھی حد اعتدال سے خارج ہے اور افراد کے درجے میں ہے. یہ دونوں صفتیں نقص پر دلالت کرتی ہیں. کمال صرف اعتدال میں ہے جسے شجاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. بزدلی اور تہور عقل میں کمی، طبیعت میں عدم سلامتی اور مزاج میں افراد و تفرید کے باعث پیدا ہوتی ہے. کبھی معتدل آدمی بھی غلطی کر جاتا ہے اور مواقع شر کا ادراک نہیں کر پاتا اور جرت کر بیٹھتا ہے. اس جرت کی وجہ جہالت ہی ہوتی ہے، اور کبھی دفع شر کے مواقع نہیں سمجھتا اور ہمت ہار بیٹھتا ہے. اس بزدلی کا سبب بھی جہالت ہی ہوتی ہے. بسا اوقات آدمی شر کے موقع اور دفع شر کی تدابیر سے واقف ہوتا ہے اور ان کا تجربہ بھی رکھتا ہے، لیکن دل کا ذوف اسے اقدام نہیں کرنے دیتا. بعید الوقوع شر کے مفروضہ امکانات اس کے دل پر اتنا ہی اثر کرتے ہیں جتنا اثر بہادر کے دل میں قریب الوقوع شر کا ہوتا ہے. اس لیے ان دو طرفوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتدال ہے۔ بزدل کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض بزدلی کا علاج کرے اور اس علت کا ازالہ کرے جس سے بزدلی پیدا ہوئی ہے۔ وہ علت یا جہالت ہے یا ضعف قلب ہے۔ جہالت کا ازالہ تجربے سے ہوتا ہے اور ضعف کا ازالہ اس فعل کے تکرار و اعادے سے جو خوف اور کم ہمتی کے باعث ہو۔ تکرار سے عادت بنتی ہے اور عادت سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبتدی طلبہ عموماً مناظرے اور واعظ سے جی چراتے ہیں اور عام لوگوں کے سامنے کہنے کی جرت نہیں کر پاتے، لیکن جب مسلسل مشق سے مہارت ہو جاتی ہے اور زبان کی گرہیں کھل جاتی ہیں تو ضعف ختم ہو جاتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی واعظ کرنے یا بحث و مناظر کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ نہ زبان رکتی ہے، نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں، اور نہ مضامین دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کا ضعف اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو اور کوئی تدبیر بھی اس کے حق میں مؤثر نہ ہو تو اس کا حکم اس کی حالت کے تابع ہے، جس طرح بیمار بعض واجبات میں معذور تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح اس ضعیف القلب کو احتساب کے باب میں معذور خیال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر میں سفر کرنے پر قادر نہ ہو اور بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے، اور جس شخص کا خوف معمولی اور فطری ہو اس پر واجب ہے۔ احتساب کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ ضرر کی حد کیا ہے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث ضرر یا ایذا کی حد کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف حالات ہیں۔ بعض لوگ الفاظ سے ایذا پاتے ہیں اور بعض مار پیٹ سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان کی غیبت کرے یا بادشاہ کے دربار میں ان کی چغلی کھائے یا کسی ایسی مجلس میں ان پر زبان طعن دراز کرے جس میں طعن کرنا ان کے حق میں ضرر کا باعث ہو۔ آپ ضرر کا کوئی ایسا معیار یا کوئی ایسی حد مقرر کریں جو ان تمام لوگوں کے حال پر صادق آئے، اور وہ حد پائی جائے تو ان کے ذمے سے احتساب کا وجوب ساقط ہو جائے۔ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ سوال میں اٹھائی گئی بحث بھی انتہائی دقیق ہے۔ ضرر کی صورتیں بھی زیادہ ہیں اور وقوع کے مقامات بھی بہت ہیں۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کی قسمیں حصر کے ساتھ لکھ دی جائیں تاکہ مغالطہ نہ ہو۔ جاننا چاہیے کہ ایذا مطلوب کے مخالف ہے، اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار ہیں۔ نفس میں علم مطلوب ہے، جسم میں صحت اور تندرستی مطلوب ہے، مال میں ثروت مطلوب ہے، اور لوگوں کے دلوں میں عزت و جاہ مطلوب ہے۔ یہ کل چار مطالب ہوئے، علم، صحت، ثروت اور جاہ۔ جاہ کے معنی ہے لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ جس طرح آدمی مال کا مالک ہو کر اسے اپنی اغراض میں استعمال کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کا اقتدار حاصل کر کے انہیں بھی اپنی اغراض کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ جاہ کی تحقیق اور اس کی طرف انسانی تباہی کے میلان کا سبب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال ہم مذکورہ مطالب پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ چاروں مطالب نہ صرف یہ کہ آدمی اپنے لیے چاہتا ہے، بلکہ اپنے اقارب و مخصوصین کے لیے بھی طلب کرتا ہے، اور ان چاروں میں دو امر ناپسند کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جو چیز موجود اور حاصل ہو وہ فوت ہو جائے، اور دوم یہ کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو بلکہ ہو وہ نہ ملے۔ معلوم ہوا کہ ایذا کی صرف دو ہی وجہیں ہیں، ایک حاصل کا فوت ہونا اور دوسری متوقع چیز کا نہ ملنا۔ متوقع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا حصول ممکن ہو، جو چیز ممکن الحصول ہو وہ گویا حاصل ہی ہے، اس کے امکان کا ختم ہونا گویا حصول کا فوت ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ، اس صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے کی اجازت دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہم مذکورہ بالا چاروں مطالب میں اس ضرر کے اندیشے کی مثال بیان کرتے ہیں۔ علم کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کے کسی قریبی عزیز پر اس خوف سے نکیر نہ کرے کہ وہ استاد سے میری برائی کرے گا اور استاد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھے تعلیم نہ دیں گے۔ صحت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ریشمی لباس پہننے والے حکیم کے پاس جائے اور اسے منع نہ کرے، محض اس خوف کی بنا پر کہ اگر کبھی میں بیمار ہوا تو یہ حکیم میرا علاج نہیں کرے گا، اور اس طرح میری متوقع تندرستی رک جائے گی۔ مال کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ عمراء اور اہل ثروت پر نکیر نہ کرے، محض اس خوف سے کہ وہ مالی امداد کا سلسلہ بند کر دیں گے۔ جاہ کی مثال یہ ہے کہ جس شخص سے مستقبل میں اعانت، تائید اور نصرت کی توقع ہو، اس کی ہر برائی سے چشم پوشی کرے اور اس ڈر سے اس کا احتساب نہ کرے کہ میں اس کی اعانت و تائید سے محروم ہو جاؤں گا اور جو منصب مجھے حاصل ہونے والا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اندیشوں سے احتساب کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ مذکورہ بالا مثالوں میں زیارات کے عدم حصول کا خوف ہے اور زائد چیزوں کا نہ ملنا مجازی ضرر ہے، حقیقی ضرر نہیں ہے۔ حقیقی ضرر یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت میں ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ البتہ زیادات میں صرف وہ چیزیں مستثنی ہیں جن کی ضرورت شدید ہو اور جن کے نہ ملنے کا ضرر امر بالمعروف کا فریضہ ترک کرنے اور منکر پر خاموش رہنے کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور توقع ہے کہ حکیم کی تشخیص و تجویز سے اس کا مرض جاتا رہے گا اور وہ تندرست ہو جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہے اگر حکیم کے پاس جانے میں دیر کی گئی تو مرض شدت اختیار کر لے گا، عجب نہیں کہ یہ مرض سنگین ہو جائے اور ہلاکت کی نوبت آ جائے۔ جاننے سے ہماری مراد ظن غالب ہے، وہ ظن غالب جس کی بنا پر پانی کا استعمال ترک کر کے تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر ظن غالب اس درجے کا ہو تو ترک احتساب کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ صحت میں ضرورت کی مثال تھی۔ علم میں اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد و احکام سے ناواقف ہو اور پورے شہر میں صرف ایک عالم ایسا موجود ہے جو اسے ان احکام کی تعلیم دے سکتا ہے، دوسرے علماء موجود ہیں لیکن وہ ان کے پاس جانے پر قادر نہیں ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس عالم کا عزیز ہے اور وہ عالم مذکور کو تعلیم نہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہاں دو ممنوعہ امور کا اجتماع ہے، مہمات دین سے ناواقف رہنا بھی ممنوع ہے اور منکر پر سکوت اختیار کرنا بھی منع ہے۔ اس صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک جانب کو ترجیح دی جائے۔ اگر امر منکر نہایت فحش اور قبیح ہو تو احتساب کو ترجیح ملنی چاہیے، اور امور دین کی حاجت زیادہ ہو تو عدم احتساب کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ مال میں حاجت کی مثال یہ ہے کہ محتسب کمانے یا کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے عاجز ہے اور توکل کی قوت سے بھی محروم ہے۔ صرف ایک شخص ایسا ہے جو اس کے نان نفقہ کے مصارف برداشت کرتا ہے، اگر اس پر احتساب کیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا اور محتسب کی امداد کا سلسلہ بند کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محتسب کو اپنے نفقے کے لیے حرام مال کا سہارا لینا پڑے گا یا بھوک سے ہلاک ہو جائے گا۔ جاہ میں احتیاج کی مثال یہ ہے کہ کوئی شر پسند محتسب کے کے درپے آزار ہے، اس کی ایزا سے محفوظ رہنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی رسائی ہو، لیکن اس کا وسیلہ ایک ایسا شخص ہے جو منکر میں مبتلا ہے، اب اگر اسے برا کہا جائے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ بننے سے انکار کر دے گا، عجب نہیں کہ وہ دربار شاہی میں اس کی رسوائی کا سامان کر دے۔ اس صورت میں بھی ترک احتساب کی اجازت دی جائے گی، اس طرح کی ضرورتیں اگر قوی ہوں انہیں مستثنی کیا جا سکتا ہے، مگر ان کا مدار محتسب کے اجتہاد پر ہے، جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنی ضرورت کی شدت اور منکر کی قباحت میں موازنہ کرے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینی نقطۂ نظر سے ترجیح دے نہ کہ اپنی خواہش سے۔ دینی نقطۂ نظر سے ان امور کو ترجیح دے کر سکوت کرنے کا نام مدارات ہے، اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام مداہنت ہے۔ یہ باطنی معاملات ہیں جن پر مطلع ہونا دقت نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر دیندار صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے قلب کا نگران رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر فعل کی حقیقت پر مطلع ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس کا منبع رضائے الہی یا خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں ہر نیکی کا اجر اور ہر بدی کا بدلہ موجود ہے، خواہ وہ نیکی یا بدی دل کے التفات اور نظر کے اشارے ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، اس کے یہاں ظلم و جور نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ ضرر کی دوسری قسم یعنی حاصل شدہ چیز کا فوت ہو جانا واقعتاً ضرر ہے، اور علم کے علاوہ باقی تینوں مطالب میں احتساب کے وجوب کو ساقط کرنے میں معتبر مؤثر ہے۔ علم میں اس لیے معتبر نہیں کہ یہ نعمت خداوندی ہے اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا علم سلب کر لے اور اسے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے پر مجبور کر دے، ہاں اگر خود ہی اس نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بھی علم کی فضیلت کا ایک سبب ہے کہ جس طرح آخرت میں اس کا اجر و ثواب دائمی ہے، اس طرح دنیا میں بھی اسے زوال نہیں ہے۔ مار پیٹ سے صحت و تندرستی متاثر ہوتی ہے، اور بسا اوقات سخت ضرب سے کوئی ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے جو زندگی بھر کے لیے مفلوج بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانے کہ احتساب سے مجھ پر سختی کی جائے گی اور میرے جسم کے نازک حصوں پر چوٹ پڑے گی جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جائیں گے، ایسے شخص پر احتساب واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، جیسا کہ اس طرح کے مواقع پر احتساب کے استحباب کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب سخت مار پیٹ میں وجوب باقی نہیں رہتا، زخمی کرنے، عضو کاٹنے اور قتل کرنے میں بطریق اولا یہ وجوب باقی نہیں رہے گا، ثروت کے ضائع ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ سامان لٹ جائے، مکان گرا دیا جائے، کپڑے چھین لیے جائیں، کھیتی کاٹ لی جائے یا جلا دی جائے، ان صورتوں میں بھی وجوب ختم ہو جاتا ہے، صرف استحباب باقی رہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی دین پر دنیا کو نثار کر دے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں اپنے کسی مالی یا جسمانی نقصان کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ضرب اور مال کے غضب میں سے ہر ایک کے کئی درجے ہیں، ایک درجہ کمی کا ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، جیسے کوئی ایک ڈھیلا یا پائی چھین لے یا ہلکا سا تھپڑ لگا دے، ایک درجہ زیادتی کا ہے، واجب کے ساقط ہونے میں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایک درمیانی درجہ ہے، اس میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور مبتلا بہ پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اس درجے کو وجوب کا سبب قرار دے یا سقوط وجوب کا۔ دیندار اور متبع شریعت محتسب کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں اپنی مجتہدانہ بصیرت کی رہنمائی حاصل کرے اور جہاں تک ممکن ہو دین کو ترجیح دے۔ جاہ ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ محتسب عزت دار ہو اور احتساب کے نتیجے میں اسے مجمع عام میں زد و کوب کیا جائے یا گالیاں دی جائیں یا خود اس کا رومال اس کے گلے میں ڈال کر شہر میں پھرایا جائے یا چہرہ پر سیاہی مل دی جائے اور گدھے پر سوار کر کے تماشا بنایا جائے۔ اگر ضرب شدید ہے تو یہ صحت کے ضائع جانے کی صورت ہے، لیکن اگر ضرب معمولی ہے تو اس سے صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن عزت پر حرف آتا ہے۔ بظاہر جسم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، لیکن دل غمگین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور اسی کے آثار جسم پر بھی ہویدا ہوتے ہیں۔ جاہ کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جسے بے عزتی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے ننگے سر اور ننگے پاؤں شہر میں گشت کرانا، منہ پر سیاہی ملنا وغیرہ۔ اگر جاہ پر اس درجے میں حرف آتا ہو تو خاموش رہنے اور احتساب نہ کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ شریعت نے اپنی عزت کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ نیز بے حرمتی اور توہین کی تکلیف جسم اور مال کے سلسلے میں پہنچنے والی ہر تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف جاہ ختم ہو، بے عزتی اور اہانت نہ ہو۔ مثلا ایک شخص بن سنور کر عمدہ اور قیمتی کپڑے پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے احتساب کیا تو مجھے گھوڑے کی سواری ترک کرنی پڑے گی اور شہر کی سڑکوں پر پیادہ پا ایسے لباس میں پھرنا ہوگا جس کا میں عادی نہیں ہوں۔ لباس کی عمدگی اور گھوڑے کی سواری زیادتی جاہ کے امور ہیں جو شرن مطلوب نہیں ہیں۔ اس لیے اگر احتساب کے نتیجے میں یہ امور ترک ہو جائیں تو وجوب اپنی جگہ باقی رہے گا۔ عزت و حرمت کی پاسداری محبوب ہے، زیادتی جاہ کی حفاظت پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ امر بھی جاہ کی زیادتی ہی کے ہم مانی ہے کہ لوگ مجھے ہدف ملامت بنائیں گے، میری طرف جہالت، حماقت، نفاق اور ریاکاری کی نسبت کریں گے یا میری غیبت کریں گے اور میرے متعلق طرح طرح کے الزامات تراش کر میرے متعلقین اور معتقدین کو مجھ سے بدزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات میں بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملامت گر کی ملامت، غیبت کرنے والے کی غیبت اور لوگوں کے دلوں سے قدر و منزلت نکل جانے کے خوف سے احتساب ترک کیا جانے لگے تو اس کا وجوب ہی باقی نہ رہے، کیونکہ غیبت کے علاوہ ہر منکر میں اس کا امکان موجود ہے۔ غیبت میں اس لیے گنجائش ہے کہ اگر محتسب یہ جانے کہ غیبت کرنے والا میرے منع کرنے سے خاموش نہیں ہوگا بلکہ میری غیبت شروع کر دے گا، اس صورت میں احتساب حرام ہے، کیونکہ احتساب معصیت کے لیے مانع بننے کے بجائے زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ البتہ اگر یہ جانے کہ میرے منع کرنے سے غیبت کرنے والا شخص اس شخص کی غیبت سے باز آ جائے گا جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اس کے بجائے میری غیبت شروع کر دے گا، اس صورت میں احتساب واجب کے بجائے مستحب ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی آبرو کی حفاظت سے زیادہ اہم اور لائق اجر یہ ہے کہ دوسرے کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ جذبہ ایثار کا تقاضا بھی یہی ہے۔ شرعی نصوص کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ احتساب واجب ہے اور منکر پر خاموش رہنے میں زبردست خطرہ ہے۔ یہ احتساب اسی صورت میں ساقط ہو سکتا ہے جبکہ نفس، مال، آبرو اور جسم میں اسی طرح کے کسی خطرے یا نقصان کا خوف ہو۔ حشمت و جاہ کی زیادتی کی طلب اور لوگوں کی مداح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کا نقصان منکر پر خاموش رہنے کے نقصان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقارب کو ایذا پہنچنے کا خوف، اس میں شک نہیں ہے کہ دوسروں کو ایذا پہنچنے کی تکلیف اپنے آپ کو ایذا پہنچنے کی تکلیف سے بہت کم ہوتی ہے. اس لحاظ سے اگر محتسب علیہ محتسب کو تکلیف پہنچانے کے بجائے اس کے اقارب یعنی ماں باپ اولاد وغیرہ کو تکلیف پہنچائے تو وہ وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دینی نقطۂ نظر سے دوسرے شخص کا حق اپنے حق سے زیادہ اہم اور موقد ہے. اس لیے محتسب خود اپنے حق میں تو تسامح سے کام لے سکتا ہے، لیکن دوسرے کی حق تلفی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس صورت میں جبکہ اقارب کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو احتساب نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اقارب کے حقوق کا ضیاع دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو محتسب علیہ معصیت کے طور پر ان کے حقوق ضائع کرے گا جیسے مارنا لوٹنا وغیرہ، اس صورت میں احتساب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک منکر سے باز رکھنے کے نتیجے میں دوسرا منکر پیدا ہو رہا ہے، یا ان کی حق تلفی معصیت کی راہ سے نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی احتساب درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے ضرر لاحق ہو یا ایذا پہنچے. بہرحال اگر یہ خوف ہو کہ احتساب کا ضرر میرے بجائے میرے اقارب کو لاحق ہوگا تو احتساب نہ کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تارک الدنیا ہے، نہ اس کے پاس مال و متاع ہے، نہ جائیداد ہے، نہ منصب ہے، بلکہ اس کے اقارب مالدار ہیں، وہ جائیداد بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ مناصب پر بھی فائز ہیں. اس شخص کو اپنی بے سر و سامانی کے پیش نظر اپنے کسی ذاتی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. ڈر ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں نے بادشاہ کا احتساب کیا تو وہ میرا غصہ میرے اقارب پر نکالے گا اور انہیں نقصان پہنچائے گا، انہیں زد و کوب کرے گا، ان کا مال چھین لے گا یا ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دے گا. ان حالات میں احتساب نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے، جس طرح منکر پر خاموش رہنا ممنوع ہے. البتہ اگر اقارب کے جان و مال کے نقصان کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ انہیں برا بھلا کہا جائے گا اور گالیاں دی جائیں گی، اس صورت میں کچھ گنجائش ہے، لیکن یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ گالیاں اتنی زیادہ سخت اور توہین آمیز تو نہیں کہ آبرو پر اثر انداز ہوں اور دل میں ان کی کوئی تکلیف زیادہ ہو. معصیت کے خلاف قتال. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹے ڈال رہا ہو اور یہ خیال ہو کہ زبان سے منع کرنا اس کے حق میں مؤثر نہیں ہوگا بلکہ قتال کی ضرورت پیش آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتال میں وہ شخص مارا جائے، کیا اس صورت میں اسے قتال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس شخص کا عضو کٹنا گوارا نہیں اسے جان سے مار دیا جائے، کیا اس میں اس عضو کا اتلاف نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شخص کو منع کرنا چاہیے جو اپنا عضو کاٹ رہا ہو، اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑنا بھی ضروری ہے، خواہ وہ اس جنگ میں ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ مقصود اس کے اعضاء یا جان کی حفاظت نہیں ہے بلکہ منکر اور معصیت کا سد باب کرنا مقصود ہے. احتساب کے نتیجے میں اس کا قتل ہو جانا معصیت نہیں ہے بلکہ معصیت یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی عضو کاٹ دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور زبردستی چھیننے کی کوشش کرے. اگر مال کا مالک اپنے مال کی حفاظت یا مدافعت میں کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے جو حملہ آور کی ہلاکت کا سبب ہو تو ایسا کرنا درست ہے، نہ اس اقدام کو معصیت کہا جائے گا اور نہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مال کے عوض ہم نے مسلمان کی جان لے لی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کا مال غصب کرنا معصیت ہے، اور اس معصیت سے باز رکھنے کے نتیجے میں غاصب کا ہلاک ہو جانا معصیت نہیں ہے بلکہ معصیت کا قلع کما کرنا ہے. تاہم کسی سے محض اس خیال کی بنا پر آمادہ قتال ہو جانا اور اسے ہلاک کر دینا درست نہیں کہ وہ شخص اگر تنہا ہوگا تو اپنا ہاتھ یا کوئی دوسرا عضو کاٹ لے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے تاکہ معصیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، اس لیے کہ یہ بات یقین سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں اس معصیت کا ارتکاب کرے گا، محض معصیت کے وہم کی بنا پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اسے معصیت کا ارتکاب کرتا ہوا دیکھیں تو منع ضرور کریں گے، اور قتال کی ضرورت ہوگی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، خواہ یہ قتال اس کی زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دے۔ معصیت کی تین قسمیں، جاننا چاہیے کہ معصیت کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ کہ وجود میں آ چکی ہو، اس معصیت پر سزا تعزیر اور حد کی صورت میں دی جائے گی، اس سزا کا تعلق حکام سے ہے، افراد سے نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فی الحال اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، مثلا کوئی شخص ریشمی لباس پہنے ہوئے ہو، ساز بجا رہا ہو یا شراب کا جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، ایسی معصیت کا ازالہ واجب ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، البتہ یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ وہ طریقہ نہ اس معصیت جیسی معصیت ہو اور نہ اس سے زیادہ قبیح ہو۔ اس معصیت کا ازالہ رعایا کے افراد بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ معصیت ہے جس کا عالم وجود میں آنا متوقع ہو، مثلا ایک شخص کسی مکان کو آراستہ پیراستہ کر کے شراب نوشی پر آمادہ ہے، یہ معصیت مشکوک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اور وہ اس معصیت کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اس شخص کو صرف زبانی فہمائش اور واعظ و نصیحت کے ذریعے منع کیا جا سکتا ہے، مار پیٹ اور لانت ملامت کے ذریعے منع کرنے کا اختیار نہ عام لوگوں کو حاصل ہے اور نہ بادشاہ اور اس کے نائبین کو۔ ہاں، اگر اس طرح مجلس ترتیب دے کر اور شراب پینے کی جگہ کو سجا کر معصیت کا ارتکاب کرنا اس کی دائمی عادت ہو تو منع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عام لوازم مہیا کر چکا ہے، اب صرف شراب کا انتظار ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ ان حالات میں زد و کوب اور زجر و توبیخ سے بھی منع کیا جا سکتا ہے اگر زبانی فہمائش مفید نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سے سرپھرے اور آوارہ منش نوجوان زنانہ حماموں کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور خواتین کو اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا راستہ تنگ نہیں کرتے نہ انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں وہاں کھڑے ہوئے ہونے سے منع کر دے اور اس کے لیے تشدد کا راستہ اپنائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر ٹھہرنا بجائے خود معصیت ہے، اگرچہ وہ معصیت کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا مزنع معصیت کی بنا پر معصیت ہے اور اس سے منع کیا جاتا ہے۔ مزنع معصیت سے ہماری مراد وہ فعل ہے جس کے ارتکاب سے عموماً معصیت کو راہ ملتی ہے، اس صورت میں منع کرنا متوقع معصیت پر احتساب نہیں ہے بلکہ موجودہ معصیت کا سد باب ہے۔ دوسرا رکن منکر، احتساب کا دوسرا رکن وہ منکر ہے جو فی الحال موجود ہو اور محتسب پر بغیر جستجو کے واضح ہو، اور اس کا منکر ہونا کسی اجتہاد کے بغیر معلوم ہو۔ یہ چار شرائط ہیں، ذیل میں ہم ہر شرط کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ پہلی شرط، کسی شے کا منکر ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ ازروع شرع جن چیزوں کا واقع ہونا ممنوع ہو، ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ منکر معصیت کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، چنانچہ بچے یا پاگل کو شراب پیتے ہوئے دیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ انہیں شراب پینے سے روک دے اور ان کی شراب ضائع کر دے۔ یہی حکم اس وقت ہے جب جب کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت یا چوپائے کے ساتھ صحبت کرتا ہوا پایا جائے، اس طرح کے منکرات سے روکنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ زیادہ فحش اور قبیح ہیں یا لوگوں کے سامنے ان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی ان کا مرتکب ہو تب بھی منع کرنا واجب ہے۔ حالانکہ زنا مجنون کے حق میں معصیت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ شرعی عوامر اور نواہی کا پابند ہی نہیں ہے۔ ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ تمام برائیوں پر بھی دلالت کرتا ہے اور معصیت سے عام بھی ہے۔ اگر ہم معصیت کا لفظ استعمال کرتے تو مجنوں اور بچے کے افعال اس کے دائرے میں نہ آتے۔ علاوہ ازیں لفظ منکر کے عموم میں ہم نے کبیرہ اور صغیرہ کے گناہوں کو شامل کیا ہے۔ احتساب صرف کبیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہوں سے روکنا بھی واجب ہے۔ مثلاً حمام میں برہنا جسم داخل ہونا، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں جانا یا نامحرم عورتوں کو تاکنا وغیرہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اس کے باوجود محتسب کو چاہیے کہ وہ ان امور کا ارتکاب کرنے والوں کو منع کرے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے درمیان کچھ فرق ہے، مگر یہ بحث چوتھی جلد کی کتاب التوبہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری شرط منکر کا فی الحال وجود۔ دوسری شرط یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو۔ یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص شراب پی کر فارغ ہو چکا ہے، اس کے محاسبے کا اختیار ہر شخص کو نہیں ہے، بلکہ اس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا ہے۔ اس لیے زمین میں اس کے نائبین اسے وہ سزا دیں گے جو اس جرم کے لیے متعین ہے۔ اس شرط سے متوقع منکر سے بھی احتراز ہوتا ہے، اس لیے کہ محاسبہ اسی منکر پر کیا جا سکتا ہے جس کا وجود یقینی ہو۔ متوقع منکر میں شک ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقع نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں شخص شراب پیے گا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شراب پیے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو۔ اس صورت میں صرف زبانی واعظ کے ذریعے احتساب کی اجازت ہے، یہ بھی اس وقت جبکہ وہ اپنے ارادے سے انکار نہ کر رہا ہو۔ اگر انکار کر دے تو زبانی واعظ کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی ہے۔ ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عزم و ارادے کے باوجود اس گناہ سے محفوظ رہ جائے اور کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنے ارادے کی تکمیل نہ کر سکے۔ البتہ اس حکم سے وہ صورتیں مستثنا رہیں گی جو مزنائے معصیت نہیں، جیسے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یا حمام کے قریب کھڑے ہونا وغیرہ۔ اس استثنا کی وجہ ہم پہلے رکن کی بحث میں بیان کر چکے ہیں۔ تیسری شرط منکر کا جستجو کے بغیر اظہار۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منکر کسی تجسس کے بغیر محتسب پر ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپ کر معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کی ٹوہ میں لگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ہم نے کتاب الصحبہ میں یہ واقعہ نقل بھی کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی شخص کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور مکان میں جھانکنے لگے۔ وہ شخص اس وقت کسی برائی میں مشغول تھا۔ آپ نے اسے تنبیہ فرمائی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، جبکہ آپ بیک وقت تین حکموں کو ماننے سے عملی طور پر انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تین حکم کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تجسسو، پارہ نمبر 26، رکو نمبر 14، آیت نمبر 12، اور سراخ مت لگایا کرو۔ حالانکہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں اور میرے عیوب تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 189 اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، آپ اس حکم کے علر رغم دیوار کے راستے تشریف لائے، قاعدے میں آپ کو دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ تیسرا حکم یہ ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 27، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ حاصل کر لو، اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، حالانکہ نہ آپ نے سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سزا نہیں دی اور اس وعدے پر اسے معاف کر دیا کہ وہ اس جرم سے توبہ کر لے گا اور آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن منبر پر تقریر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اگر امام کسی منکر کا بچشم خود مشاہدہ کرے تو کیا وہ محض اپنے مشاہدے کی بنا پر مزید گواہی کے بغیر حد قائم کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقامت حد کے لیے تنہا امام کا مشاہدہ کافی نہیں ہے، بلکہ دو عادلوں کی گواہی ضروری ہے۔ اس طرح کی متعدد روایات ہم نے کتاب الصحبت کے اس باب میں ذکر کی ہیں جن میں مسلمانوں کے حقوق پر بحث کی گئی ہے، یہاں ہم ان روایات کے اعادے کی ضرورت محسوس نہیں کر تے۔ ظہور و خفا کی حد، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ منکر کے ظاہر ہونے اور مخفی ہونے کی حد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو محض اس کی معصیت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کی مرضی و اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ گھر کے اندر ہونے والا منکر باہر والے پر ظاہر ہو، لیکن اگر آواز یا بو کے ذریعے منکر کا پتہ چل رہا ہو تو اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا اور منکر کا ازالہ کرنا جائز ہے۔ مثلا بانسری اور تار کے باجے بج رہے ہوں یا شراب کے جام کھنک رہے ہوں اور ان کی آواز باہر تک آ رہی ہو، یا مکان کے مکین اس طرح گفتگو کر رہے ہوں جو شراب پینے والوں کی عام عادت ہے، یہ اظہار احتساب آپ کو واجب کرتا ہے۔ ان حالات میں گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہونا اور لہو کے آلات توڑ ڈالنا جائز ہے۔ گھر کے اندر ہونے والا منکر جس طرح آواز سے ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح بو سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب کی بو باہر محسوس کی جا سکتی ہے، اگر یہ احتمال ہو کہ یہ بو رکھی ہوئی شراب کی ہے تو اسے گرانے کا ارادہ نہ کرنا چاہیے اور نہ اس ارادے سے اندر جانا چاہیے۔ ہاں اگر آواز کے قرینے سے یہ معلوم ہو کہ وہ رکھی ہوئی شراب کی بو نہیں ہے بلکہ مکین میں نوشی کا شغل کر رہا ہے، اس صورت میں احتساب جائز ہے اور بلا اجازت اندر داخل ہو کر احتساب کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ساس کے آلات اور شراب کے جام آستین میں یا دامن کے نیچے چھپائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کی آستین کے اندر یا دامن کے نیچے کوئی ابھری ہوئی شے محسوس ہو تو اسے کھول کر دیکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کوئی مخصوص علامت اس شے کے منع ہونے پر دلالت نہ کرے، اس لیے کہ کسی شخص کا فاسق ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ جو چیز بھی چھپا کر لے جائے گا وہ حرام ہوگی۔ فاسق سرکہ یا کوئی دوسرا شربت بھی چھپا کر لے جانے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے، کسی چیز کو محض اس کی حرمت کی بنا پر مخفی نہیں رکھا جاتا۔ مخفی رکھنے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے دامن کے نیچے رکھی ہوئی چیز سے ایسی بو آ رہی ہو جیسی شراب میں آتی ہے تو یہ محل نظر ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ صورت میں محتسب کو احتساب کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ بو ایک علامت ہے اور یہ علامت مفید ظن ہے، اور اس طرح کے امور میں ظن علم کے ہم معنی ہے۔ یہی حکم ساس کا ہے، اگر اس کی شکل دامن کے باریک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے، شکل کی دلالت سے بھی بو اور آواز کی دلالت کی طرح ہے، جس کی دلالت ظاہر ہو جائے وہ چیز مستور یا پوشیدہ نہیں کہی جا سکتی، بلکہ وہ کھلی ہوئی اور واضح ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہو اسے ہم بھی پوشیدہ رکھیں، اور جو چیز ظاہر ہو چکی ہو اس پر نکیر کریں۔ اظہار محض دیکھنے ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ سننے سے اور چھونے سے بھی ہوتا ہے۔ بوتل ہے تو اسے توڑنا جائز، مقصود علم ہے، اور علم کی آنکھ دوسرے اور علم آنکھ کی طرح دوسرے حواس سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کپڑے کے نیچے شراب کی بوتل ہے تو اسے توڑنا جائز ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ یہ بوتل مجھے دکھاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس میں شراب ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ تجسس ہے، اور تجسس کے معنی ہے کہ ایسی علامت کی تلاش میں لگنا جو کسی چیز کا حال بتلائیں۔ ہاں اگر یہ علامتیں خود بخود ظاہر ہو جائیں اور ان سے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے تو بلا شبہ اس کے مقتضی پر عمل کرنا جائز ہے۔ چوتھی شرط، اجتہاد کے بغیر منکر کا اظہار۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے بغیر کسی چیز کا منکر ہونا معلوم ہو، چنانچہ جو چیزیں بھی محل اجتہاد ہیں ان میں احتساب نہیں کیا جا سکتا۔ اس شرط کی روح سے کسی حنفی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ گوہ، کفتار اور متروک کو تسمیح، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت تسمیہ نہ پڑھا گیا ہو، کہ کھانے کے باب میں شافعی پر انکار کرے۔ نہ کسی شافعی کے لیے جائز ہے کہ وہ حنفی کو غیر مسکر یعنی غیر نشہ آور نبیس پینے، زویل ارحام کو ترکہ دینے، اور جوار کے حق شفا کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مکان میں بیٹھنے کے سلسلے میں ہدف ملامت بنائے، کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں۔ البتہ اگر ایک شافعی دوسرے شافعی کو اپنے امام کے مسلک کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس میں تردو ہے۔ مثلا کوئی شخص نبیس پی رہا ہو یا ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کر رہا ہو، ظاہر تر یہی ہے کہ اگر وہ شافعی ہے تو اسے منع کیا جائے گا، کیونکہ کوئی عالم بھی اس کا قائل نہیں کہ مجتہد کو دوسرے مجتہد کے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے، اور نہ یہ کسی عالم کا مسلک ہے کہ کوئی مقلد اپنے امام کی پیروی ترک کر کے اس کو افضل اور افقا سمجھنے کے باوجود دوسرے امام کی اتباع شروع کر دے، یا سب مذاہب میں سے وہ باتیں منتخب کر لے جن میں سہولت ہو اور اسے اچھی لگتی ہوں۔ ہر مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل میں ان مسائل کی تفصیل کے مطابق اپنے امام کی پیروی کرے اور اس کی تقلید سے باہر نہ جائے۔ اپنے امام کی مخالفت با اتفاق علماء منکر ہے، اور اس منکر کا مرتکب گناہگار ہے، تاہم ایک شخص دوسرے شخص کا اس کے مذہب کی حدود میں رہ کر احتساب کر سکتا ہے اور اسے اپنے امام کے خلاف عمل کرنے سے منع کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شافعی کسی عورت سے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو حنفی اسے منع کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ مسئلہ فی نفسی ہی حق ہے، لیکن وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ تم امام شافعی کے مقلد ہو اور مذہب شافعی میں اذن ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس صورت میں تمہارا یہ فعل معصیت ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہو۔ اسی طرح کوئی حنفی کسی شافعی کے ساتھ گوہ، کفتار یا متروک التسمیہ مذبوحہ جانور کا گوشت کھانے میں شریک ہو جائے تو وہ شافعی اسے منع کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہو تو اپنے امام کی تقلید ترک کرو اور جملہ امور میں امام شافعی کی پیروی اختیار کرو۔ یہاں ایک ایسا مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہرا شخص کسی عورت سے زنا کے ارادے سے صحبت کر رہا ہو اور محتسب کو معلوم ہے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، اس کے باپ نے بچپن ہی میں اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا تھا، لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میں جس عورت سے زنا کر رہا ہوں وہ میری بیوی ہے۔ محتسب اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے اس لیے قاصر ہے کہ زانی بہرا ہے، زبان سے کچھ کہنا بے سود ہے، یا اس شخص کی قوت سماعت ٹھیک ہے لیکن محتسب کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کا اقدام صحبت زنا ہے، کیونکہ وہ اس عورت کو اجنبیہ فرض کیے ہوئے ہے اگرچہ وہ واقع میں اس کی بیوی ہے۔ وہ اپنے اس اعتقاد کی بنا پر عاصی ہوگا اور آخرت میں سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ محتسب کو چاہیے کہ وہ عورت کو منع کر دے، حالانکہ یہ منع کرنا عجیب بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں اس کی منکوحہ ہے اور اس سے اعتبار سے حلال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کی طلاق کو محتسب کے قلب کی کسی صفت، مثلا ناراضگی، خوشی اور ارادہ و خواہش پر معلق کر دے اور وہ صفت پائی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر محتسب جانتا ہے کہ جس صفت پر شوہر نے طلاق کو معلق کیا تھا وہ پائی گئی تھی، نتیجے میں طلاق واقع ہو گئی تھی، یہ صحیح ہے کہ وہ دونوں صفت کے وجود سے اپنی ناواقفیت کی بنا پر گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا فعل منکر نہیں رہا۔ یہ فعل مجنوں کے زنا سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجنوں اگر اس فعل میں مشغول پایا جائے تو اسے منع کیا جائے گا اگرچہ وہ شرعی اوامر کا پابند نہیں ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے باب میں حنفی شافعی پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح کے انعقاد کے لیے اذن ولی شرط ہے۔ البتہ ایک شافعی دوسرے شافعی پر اعتراض کر سکتا ہے اگر وہ دوسرا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ یہاں محتسب اور محتسب علیہ دونوں اس فعل کے منکر ہونے پر متفق ہیں۔ یہ دقیق ترین فقہی مسائل ہیں، ان میں احتمالات کا تعارض بھی ہے۔ ہمارے فتاوی انہی احتمالات پر مبنی ہیں جنہیں ہم فی الحال راجح سمجھتے ہیں۔ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ہماری رائے قطعی اور آخری ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دوسرے احتمالات کو ترجیح دی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ احتساب صرف ان چیزوں میں ہونا چاہیے جن کا منکر ہونا قطعی، جیسے شراب، خنزیر وغیرہ چیزیں جن کی حرمت یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب اور بعید از عقل لگتی ہے کہ کوئی شخص قبلے کے سلسلے میں اجتہاد کرے اور ظنی دلالتوں کی مدد سے کوئی سمت متعین کر کے اس کے قبلہ ہونے کا اعتراف کرے، پھر اس کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے اور اسے منع نہ کیا جائے، محض اس لیے کہ شاید دوسرے کا ظن صحیح ہو اور قبلہ کا رخ وہ نہ ہو جو میں نے متعین کیا ہے۔ ان لوگوں کی رائے ہرگز درست قرار نہیں دی جا سکتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مقلد کو مختلف مذاہب کے مسائل کی تقلید کا اختیار حاصل ہے، وہ کسی مسئلے میں جس مذہب کی چاہے تقلید کر سکتا ہے۔ فرقہ باطلہ پر انکار، یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حنفی کو ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والے نکاح میں شافعی پر انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو غیر معتزلی کو بھی معتزلی کے ان عقائد کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے کہ آخرت میں باری تعالی کا دیدار نہیں ہوگا۔ خیر کا منبع ذات حق ہے اور شر کا تعلق غیر اللہ سے ہے، کلام اللہ مخلوق ہے، نہ حشوی فرقے کے لوگوں پر اعتراض کا حق ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور صورت ثابت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا مستقر عرش ہے. وہ فلسفی بھی اپنی فلسفیانہ موشگافیوں کے خلاف انکار کی کوئی آواز نہیں سنیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جسموں کی باست نہیں ہوگی بلکہ روحیں اٹھیں گی. ان فرقوں کے عقائد کے خلاف اعتراض کی گنجائش اس لیے نہیں کہ یہ بھی مجتہدین کے اجتہاد کا نتیجہ ہیں اور وہ بھی اپنے اجتہاد کے برحق ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ان عقائد کا باطل ہونا ظاہر ہے تو یہ بات ان مسائل کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو صحیح روایات کے مخالف ہیں جس طرح ظاہری نصوص سے ثابت ہیں جن میں حنفیوں کا اختلاف ہے جیسے ولی کے بغیر نکاح اور شفا جوار کے مسائل. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں ہر مجتہد کا اجتہاد ثواب ہوتا ہے. یہ مسائل حلت و حرمت سے تعلق رکھتے ہیں. ان مسائل میں مجتہدین پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی خطا یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوتی ہے. کچھ مسائل وہ ہیں جن میں حق ایک طرف ہوتا ہے جیسے آخرت میں باری تعالیٰ کی رویت، تقدیر، کلام الہی کی قدامت، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، صورت اور عرش پر استقرار کی نفی جیسے مسائل. ان مسائل میں حق ایک ہے. مختی کی خطا جو جہالت محض ہونے کی بنا پر غیر معتبر اور ناقابل اعتنا بھی ہے، ظنی نہیں بلکہ یقینی ہے اور اس کا انکار کرنا واجب ہے. اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بدعت پر ان کی مبتدعانہ حرکات کا انکار کرنا چاہیے اگرچہ وہ اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، جس طرح یہود اور نصارہ کا کفر تسلیم نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ اپنی حقانیت کے مدعی ہیں. لیکن کیونکہ ان کا کفر واضح اور قطعی ہے اس لیے ان کے دعوے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. برخلاف اجتہادی مسائل میں واقع ہونے والی خطا کے کہ وہ ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی.